الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم، هم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ایک مرتبہ پھر ان مومنین اور مومنات سے معذرت کہ جن کے کچھ تحریری سوالات اس عنوان سے متعلق میرے پاس دو تین ہفتے سے موجود ہیں کہ جس عنوان پر آج کی ہماری یہ چوتھی تقریر ہے، لیکن آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے اور موضوع ہر اتوار کو ایک منزل انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ان سوالات کا جواب دیا جائے گا. ذرا سے کمی وقت کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ کے علم ہے کہ آج اس سے پنجتن سینٹر میں عربی کلاسز بھی شروع ہوئی اور خلاف توقع یا ان ایکسپیکٹڈ لوگوں نے بڑے جوش کا اور شوق کا مظاہرہ کیا اور اتنے بھرپور طریقے سے ان کلاسوں میں حصہ لیا یا پارٹیسپیشن رہا کہ وقت کا اندازہ بھی نہ ہوا، بات اتنے دلچسپ انداز سے پہنچائی گئی کہ تھوڑی سی تاخیر وہاں ہو گئی. اور یہ سلسلہ خالی آج کا نہیں ہے، آج اس سے شروع ہوا ہے. انشاءاللہ ہر اتوار کو یہ سلسلہ اسی انداز سے جاری رہے گا. آپ حضرات اب تک آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی کی اس کتاب کو کسی نہ کسی زبان میں پڑھ چکے ہوں گے، یہ جدید ترین مسائل پر مشتمل ہے. اور اس کے بالکل شروع میں چیپٹر نمبر 2 ہی میں یہ خصوصی ایک نصیحت کی ہے اپنے مقلدوں سے بھی اور عام مسلمانوں سے بھی کہ غیر اسلامی ملک میں آنے کے بعد عربی زبان کو، جو فقہی اعتبار سے واجب بے شک نہیں، صرف اتنا واجب ہے جس سے آپ اپنی نمازیں صحیح کر سکیں، لیکن سیکھیں ضرور. اور حجت الاسلام شیخ مہدی نجفی صاحب، جن سے اب آپ میں سے ہر ایک واقف ہے، وہ یہ کلاسیں لے رہے ہیں. اور اسی حوالے سے ایک اعلان میں اور کر دوں، اس لیے کہ آخر تقریر میں شاید وقت باقی نہ رہے، کہ اس جمعرات کو شب جمعہ میری خصوصی درخواست پر دعائے کمیل بھی حجت الاسلام شیخ مہدی نجفی صاحب سے پڑھائیں گے، اور آپ حضرات کو یقیناً نجف اور کربلا کے ماحول کا لطف آ جائے گا. بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہیں، اس لیے اس جمعرات کو غالباً آپ کے لیے یہاں آنا اتنا مشکل نہ ہو. جمعرات ہی کے حوالے سے بس دو جملے اور سن لیجئے، اس انہیں سے میں ربط دے رہا ہوں اپنے اس عنوان کا بھی جو آج چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہا ہے، اور اس مناسبت کا بھی جو برادر محترم علمدار صاحب کے والد کے 40ویں کی مجلس کی مناسبت ہے. ایک گزارش ہی ہے، وقت اگرچہ گھٹتا جا رہا ہے لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ آئندہ اتوار تک بات اور پرانی ہو جائے گی. اس جمعرات کو یہ کنفیوژن چل رہا تھا کہ چاند جہن پارشل ہے کہ فل ہے، مختلف خبریں آ رہی تھیں، لیکن بعد میں یہ تصدیق ہو گئی کہ چونکہ آسٹریلیا کی حد تک فل لونر ایکلپس تھا یا مکمل چاند جہن، اس لیے نماز آیات کی قضا ان پر بھی واجب ہے جنہیں اس کی کوئی خبر نہیں ملی. مسئلہ شب جمعہ کی مجلس میں آ چکا ہے، اسے دہرانے کا وقت نہیں، لیکن صرف یہ یاد دہانی کرتے ہوئے کہ جب کبھی جہن لگے، چاہے سورج کو چاہے چاند کو، تو ایک دو رکعت نماز آیات واجب ہے. لیکن فل اور پارشل، مکمل اور جزوی میں ایک فرق وہ یہ ہے کہ اگر ذہن لگا اور مکمل نہیں تھا. تو جسے اس کی اطلاع وقت پر نہیں ملی بعد میں پتا چلا اس پر قضا واجب نہیں. اور اگر مکمل ذہن تھا تو ہر ایک پر قضا واجب ہے, چاہے اس کو اطلاع مل گئی تھی اور اس نے نماز نہیں پڑھی یا اس بیچارے کو پتا ہی نہیں تھا. تو اگر یہ صورتحال تھی کہ فل لونر اکلپس تھا یا مکمل چاند ذہن, تو جنہیں اطلاع بھی نہیں تھی ان پر بھی نماز آیات کی قضا واجب ہے اور ساری زندگی واجب رہے گی جب تک کہ اس قضا کو انجام نہ دیں. شب جمعہ ہی کی مناسبت سے دوسرا جملہ یہ کہ جس آیت کی تلاوت آج کی مجلس کے آغاز میں کی گئی, تربیت اولاد کے حوالے سے آج چوتھی مجلس, یہ آیت میں اکثر شب جمعہ کو تلاوت کرتا ہوں. سورہ یاسین کی آیت ہے, آپ نے ابھی سورہ یاسین کے درمیان بھی سنی اور مجلس کے خطبے کے بعد بھی. تربیت اولاد کی اسی پہلو کو یہ آیت سمجھا رہی جہاں پر گزشتہ اتوار کو بات پہنچی تھی اور وہیں سے ربط دے کے بات کو آگے بڑھایا جا رہا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى, سورہ یاسین کے بالکل شروع میں قرآن کہہ رہا کہ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے. آخر سورہ یاسین میں پھر اسی بات کو دہرایا, یہ کہہ کر کہ دیکھا اس آدمی کو کہ جو نسیہ خلقہ اپنی پیدائش کو بھول گئے اور خصام المبین جھگڑالو بن کے کہتا کہ مرنے کے بعد ہڈیوں کے جلنے سڑنے کے بعد کون اسے دوبارہ پیدا کر سکتا. خدا نے جواب دیا, قل یحیی الذی انشأها اول مرہ, جو پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو پیدا کر رہا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا. اور ایک آیت کے بعد سورہ یاسین کے آخری صفحے کی آیتیں اور ایک آیت کے بعد پھر یہ بات دہرائی کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی مشکل کام. آغاز سورہ میں بھی یہی پیغام ہے, اختتام میں بھی یہی پیغام. آغاز سورہ ایک طرح سے تبشیر کے ذریعے ہے, اختتام سورہ میں ایک طرح سے تنزیل کے ذریعے. بہت مشکل الفاظ ہے, ابھی تو آپ نے عربی کی پہلی ہی کلاس اٹینڈ کی, انشاءاللہ جب کئی کلاسیں اٹینڈ کر لیں گے تو پھر مجھے ضرورت نہیں پڑے گی وضاحت کی, لیکن ابھی ضرورت ہے. سورہ کے شروع میں یہی پیغام دیا کہ ہم ہیں مردوں کو زندہ کرنے والے, آخر میں بھی یہی پیغام دیا, لیکن آخر کا پیغام ذرا خوف کے ذریعے ہے, ذرا ڈر کے ذریعے ہے, ذرا ڈرا کر ہے, ذرا جہنم کی جھلک دکھا کر. خصام المبین جھگڑالو ہے, بھول گیا اپنی خلقت کو, کافر ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا پروردگار ہر چیز کا قدرت رکھتا. لیکن سورہ کے شروع میں ذرا پیار سے, ذرا محبت سے, ذرا شوق دلا کر, ذرا انسینٹو پیدا کر دے, تربیت اولاد کے اور پیغام کو ہمارے سامنے واضح کیا. اعلان ہو رہا نحن نحیی الموتی, ہم ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں, وہ نکتب ما قدموا, اور ہم لکھتے رہتے ہیں ان تمام اعمال اور ایکشنز کو جو ایک آدمی اپنی زندگی میں کرتا. یعنی ایک آدمی اپنی زندگی میں جو اعمال بھجوا چکا, اصل جو بینک ہے وہ تو آخرت کا بینک ہے, ہماری نیکیاں اصل میں وہاں جمع ہو رہی. کہا کہ جو قدمو تم اپنے ہاتھوں سے مقدم کر چکے ہو, بھجوا چکے ہو, وہ آثار ہوں, اور ہم ہی ان نیکیوں کو لکھنے والے بھی ہیں جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہتی. نیکیوں کے حوالے سے خدا کی صفات سلوکیہ میں سے حی بہت ہیں, وہ زندہ اور ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. اس لیے کہ آدمی نیکیوں کا ایک پودا یہاں لگایا اور اس کو یہ توقع تھی کہ اللہ ثواب دے گا, لیکن جیسا یہ ڈر رہتا ہے نا کہ اگر جس کمپنی میں ہم نے انویسٹمنٹ کیا اگر وہ کمپنی فیل ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا, اگر وہ بینکرپٹ ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا. تو کہا کہ نہیں, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا, تم مر جاؤ گے, تمہاری نیکیوں کا ثواب لکھنے والا ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ وہ زندہ. کہا آثار ہوں, ہم تمہاری نیکیاں لکھتے ہیں, اور جو نیکیاں مرنے کے بعد لکھی جاتی, نماز نہیں ہے اس میں, روزہ نہیں ہے اس میں, حج و زکات نہیں ہے اس میں, کس میں نیکیوں میں ہے. لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے نیکیوں کی دو کیٹیگری, ایک ما قدمو وہ نیکیاں جو آدمی اپنی زندگی میں کرتا, ایک وہ نیکیاں آثار ہوں جو مرنے کے بعد اس کے نام اعمال میں آتی. مرنے کے بعد والی نیکیوں میں نمازیں نہیں, روزے نہیں, حج نہیں ہے, زکات نہیں ہے, تلاوت قرآن نہیں ہے, یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں, اہم اہم نیکیاں ہیں, نیکیوں کی بنیاد یہ نیکیاں ہیں, لیکن یہ قدمو والی نیکیاں ہیں زندگی کی حد تک. آثار ہوں وہ نیکیاں جو مرنے کے بعد آدمی کو فائدہ پہنچاتی. ایک لمبی چوڑی اس کی لسٹ ہے. اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ پچھلے اتوار کی تقریر یہیں پہ جا کے ختم ہوئی کہ ان نیکیوں میں سے جو دوسری کیٹیگری کی نیکیاں ہیں, جو آثار ہوں والی نیکیاں, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے تربیت اولاد, ولد صالح یکون اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من صلاه. جب مومن مرتا, یہ اب حدیث شروع ہو گئی, اس کے سارے اعمال کٹ جاتے ہیں, جتنا عمل کیا اتنا ثواب ملا, سوائے تین کے کہ جو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے رہتے ہیں, اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے ولد صالح, ایک نیک بیٹا یتو لہو جو اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے اور اس کے لیے دعا مانگ رہا. تربیت اولاد اسلام کا ویسے ہی ایک انتہائی اہم مسئلہ, ایک انتہائی اہم فریضہ ہر مومن کے لیے ہے, ہر زمانے کے مومن کے لیے, ہر جگہ کے مومن کے لیے, لیکن 21st century کے ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے مومن کے لیے یہ زیادہ اہم بن گیا. اپنی دوسری تقریر کو دہرانا نہیں چاہتا, ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم کیوں بنا اس کی تفصیل دوسری تقریر میں آ چکی, چوتھی تقریر میں ہم کو ذرا آگے بڑھنا. تو تربیت اولاد اس مجمع کے لیے جو اس وقت میرے سامنے ہے دوہری خصوصیت رکھتا, ایک تو ویسے ہی آپ چاہے نجف و کربلا میں ہوتے اور 1000 سال پہلے والا نجف و کربلا, چاہے آپ مکہ اور مدینے میں ہوتے اور 1400 سال پہلے والا مکہ مدینہ, تب بھی آپ پر واجب تھا, لیکن یہاں آنے کے بعد ڈبل واجب ہو گیا. اور اس ڈبل واجب کو ایک مرتبہ پھر اس انداز سے یاد دلانا کہ اگر اس کے اندر انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے, اور یاد رکھیں اللہ کا رسول مختلف حوالوں سے یہ بات ہم کو سمجھا رہا کہ اولاد کے بگڑنے, اولاد کے اسپوائل ہونے, اولاد کے مغربی دنیا میں ضائع ہونے, لاسٹ ان دا سوسائٹی جو ایک انسان کھو کے رہ جاتا, اس میں بہت بڑا دخل یقیناً اس کے والدین کا. چاہے وہ حدیث میں دوہرا دوں جو تیسری تقریر میں آئی تھی, السعید من صعد فی بطن امه والشقی من شقا فی بطن امه, پیغمبر کی حدیث, نیک وہ جو ماں کے پیٹ سے نیک بننا شروع ہوتا, اور ظالم اور گناہگار وہ جو ماں کے پیٹ سے ظالم اور گناہگار بنتا. اور چاہے یہ حدیث میں دہراؤں جو اگر کہ بہت مشہور, زیادہ مشہور, لیکن اب تک اس سلسلہ تقریر میں نہیں آئی, کون سی حدیث, کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام ولیکن ابواہ یحوضانہ او یجوسانہ او ینفسرانہ, کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام, اس ساری حدیث پیغمبر کی, کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا, ولیکن ابواہ یہ اس کے باپ اور اس کی ماں, ابواہ برابر سے والدین کا تذکرہ ہو رہا, والدین جو یحوضانہ ہو کبھی اسے یہودی بنا دیتے ہیں, اور یونسران ہو یا کبھی اسے کرسچن اور نصارہ بنا دیتے ہیں, اور یجوسان ہو یا کبھی اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ کا رسول بچے کے بگڑنے, بچے کے گمراہ ہونے, بچے کے عیسائی یہودی اور مجوسی بننے کی ذمہ داری اس کے والدین کے اوپر ڈال رہا. اور چاہے وہ حدیث آپ کے سامنے تلاوت کر دی جائے جو دوسری تقریر کے اندر تلاوت کی گئی تھی, الجنت تحت اقدام الامہات, بیٹے کی جنت ماں کے قدموں تلے, اس کا دوسرا میسج, دو میسج ہیں, پہلا تو آپ سمجھتے ہیں, دوسرا میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا پرانی باتوں, کہ یہ ماں جو اپنے بیٹے کو جنتی بھی بنا سکتی ہے, اپنے بیٹے کو جہنمی بھی بنا سکتی, مگر اب آئیے بالکل اس کے الٹ والا پیغام بھی سنیے, پھر ہم اپنی بات کو ذرا سا آگے بڑھیں. الٹ والا پیغام کیا, الٹ والا پیغام آپ تک پہنچانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں, وہ یہ کہ اسلام جو اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا, ویسے تو ہر نبی اسلام ہی لے کے آیا ہے, لیکن اسلام کا یہ ورژن جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا, صرف اتنا نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ دین, ساتھ میں اس کا ایک کریکٹرسٹک یا پراپرٹی یہ بھی کہ یہ پیچھے کی تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والا. اسلام میں دو خاصیتیں, ایک تو یہ کہ اب یہ قیامت تک چلے, لیکن خالی اسی حالت میں نہیں, اپنے سے پہلے کے تمام شریعتوں کو, اپنے سے پہلے کے تمام احکامات کو یہ کینسل اور منسوخ کر رہا, حتیٰ جو پیغامات اللہ ہی نے نازل کیے لیکن اب وہ ختم ہو گئے. بہت بڑا فرق ہے اسلام اور کرسچینٹی کا. قرآن کریم کے سورہ صف میں حضرت عیسیٰ کا کلمہ آیا, حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میں نیا دین نہیں لایا ہوں, وہی جو موسیٰ لائے تھے اسی کو آگے بڑھانے آ رہا ہوں, یہ اسلام نہیں. اسلام کا پہلا میسج یہ کہ پیچھے کے سارے پیغامات منسوخ, اور اب یہاں سے لے کے قیامت تک یہی چلے. چنانچہ شریعت موسیٰ اور شریعت عیسیٰ کے مسئلے چاہے اتھینٹک حدیث سے ثابت بھی ہو جائے پھر بھی ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے, قرآن کی آیت سے ثابت ہو جائے پھر بھی ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. چنانچہ اب جو میں آیتیں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں یہ عمل کے لیے نہیں, لیکن एक आदमी के जहन में कंसेप्ट आ जाए, स्केच आ जाए कि अल्लाह की निगाह में तरबियत औलाद कितना अहम मसला। कुरान करीम के 18वें सूरे सूरह कहफ, सिर्फ दो आयतों की तिलावत करना। मेरी आदत तो नहीं है कुरान हाथ में लेके पढ़ने की, लेकिन क्योंकि बाद ऐसे अफराद हैं जो कुरान के नाम पर अपनी तरफ से बनाई हुई अरबी को पढ़ देते हैं, तो कभी कभार जरा सी एहतियात करना पड़ती है। गर्ज ये इतना मशहूर वाकया है कि इसमें इस एहतियात की जरूरत भी नहीं, लेकिन अगर तिलावत कुरान का सवाब में ज़ियारत कुरान के जरिए हासिल करूँ तो क्या कहना। सूरह कहफ कुरान करीम का सूरह नंबर 18, इसकी एक खासियत याद रख ली, एक खसूसियत इस सूरह की याद कर ली कि अगर कभी आपसे कोई सवाल करे, चाहे किसी कुछ कंपटीशन में, चाहे आम जिंदगी में, चाहे हुसैन का गम मनाने वालों, ये तो सारी जिंदगी तुम कहते रहते हो और सुनते रहते हो कि बाजार कूफा में नौ के नैजा पर तुम्हारे आका ने कुरान की तिलावत की, मगर कितने कुरान की तिलावत की थी, कौन से कुरान की तिलावत की थी, कौन सी आयत की तिलावत की, क्या पूरा कुरान तिलावत किया, जो कोई अजीब बात नहीं है कर सकते, लेकिन क्या पूरा कुरान तिलावत किया या कुरान का कोई खास सूरह और खास आयत। तो इसका जवाब यह है कि पूरा कुरान तिलावत नहीं किया, बल्कि बेटा उसका है जो घोड़े की एक रकाब में पाँव रखता है तो कुरान शुरू करता, और दूसरी रकाब में पाँव रखता है तो कुरान खत्म हो जाता, तो मुश्किल दुरूद भेजे मोहम्मद वाले, मुश्किल नहीं था पूरे कुरान की तिलावत, लेकिन पूरे कुरान की तिलावत नहीं थी। और अजीब बात यह है कि कुरान के मशहूर सूरों की तिलावत भी नहीं थी। अगर के कुरान में ये डिवीजन करना ही गलत है कि ये मशहूर है और वो गैर मशहूर है, और नऊज बिल्ला ये अहम है और वो गैर अहम, लेकिन इस बात जो जिस तरह मुहावरा बन गया, बल्कि कुरान करीम के किसी सूरे की तिलावत की थी जो सूरह कहफ, जिसकी ये दो आयतें जो बेहतरीन पैगाम दे रही हैं कि इस्लाम की निगाह में तरबियत औलाद क्या, ये आयतें अमल के लिए नहीं है, और आप इस लफ्ज को समझेंगे जब आयत का तर्जमा आपके सामने आए, इससे अमल नहीं करना, लेकिन इससे एक मैसेज लेना, इस आयत की रूह को या इसकी स्पिरिट को ड्राइव करना कि कितना अहम ये मसला। और ये सूरह एक कहा का 18वां सूरह तो है, लेकिन पारा कौन सा है, 15वें पारे के आखिर और 16वें पारे के शुरू। तो जो आयत में तिलावत कर रहा हूँ ये आपको हमेशा याद रहेगी इस जुमले के साथ कि ये 15वें पारे की आखिरी आयत, 30 पारे हैं, आधे पारे 15वां हुआ, 15वें पारे की आखिरी आयत जहाँ पे 15वां पारा खत्म होता, क्या है, फंता लखा हत्ता इजा लखया गुलामन फकाता लहू, क्या कह रहा है कुरान, फस ये दोनों चले, कौन चले, हजरत खिजर नबी और एक हजरत मूसा, मूसा और खिजर चले, यहाँ तक के लखया गुलामा, इन दोनों की मुलाकात एक नौजवान लड़के से हुई, लड़के से हुई 10 साल 12 साल, तो अकाला हूँ खिजर ने तलवार निकाली और उसकी गर्दन उड़ा दी। हजरत मूसा ने एक प्रोटेस्ट तो किया, काला कतल था नफ्सन जकीयतन वगैरह नफ्स, हजरत मूसा प्रोटेस्ट कर रहे थे खिजर नबी आप तो क्या हो गए, अब कतल था आपने कतल कर दिया नफ्सन जकीया बेगुना आदमी को बगैर नफ्स बगैर किसी वजह के, कि भाई वो किसी का कातिल हो, वो किसी को मार के आया, लकद्दे पे शहन मुकरम, आप एक ऐसी चीज लेके आए जो मेरी समझ में तो नहीं आती। ये 16वें पारे की आखिरी, 15वें पारे की आखिरी आयत। और अब आइए हजरत खिजर जवाब देते हैं, फौरन नहीं काफी देर के बाद, मगर 16वें पारे के पहले सफरे पे ही जवाब आ रहा। हजरत खिजर कहते हैं कि मूसा मेरा तुम्हारा साथ चल नहीं सकता, तुम हर बात पे ऑब्जेक्शन करने वाले, हर बात पे इतराज करने वाले, हर बात पर वाय कहने वाले, आपके बच्चे बहुत वाय वाय कहते हैं ना, तो कभी ये भी बता दीजिए कि नबी से निकला वापिस चलेगा, तुम नहीं चल सकते हर बात पे वाय वाय वाय, लेकिन सुनो मैं वजह बताता हूँ, वह अम्मल गुना पकाना अब वाह मोमिन है, इसके वालिदैन साहिबान ईमान, वह खशैना अंजुर एका हुमा तो गयानम व कुफरा, मुझे ये डर पैदा हुआ कि ऐसा ना हो कि ये बच्चा बड़े होकर जालिम सरकश नाफरमान और काफिर बने, वह अरद ना अंजुब लहुमा रब हुमा खैरन मिन हो जकात वाकब रहमा, बस इसको कत्ल कर दिया और मुझे उम्मीद है कि परवरदिगार इसके बदले में इसे नेमुल बदल अता करेगा, एक एक लफ्ज का तर्जुमा नहीं पढ़ रहा हूँ, बेहतरीन बेटा अता करेगा जो वाकई मोमिन भी होगा और इताअत गुजार मोमिन भी होगा, जिसे कत्ल किया दो वजूहात बताए, पहली वजह ये बताई तुगियाना वो सरकश होगा नाफरमान होगा, वह कुफरा और फिर ये कि उसके काफिर होने के भी चांसेस हैं इम्कानात हैं, वह खशैना ये नहीं कहा कि यकीन है मुझे, बस क्योंकि औलाद से औलाद के सरकश और नाफरमान होने और काफिर होने के चांसेस थे तो इसलिए मैंने उसे कत्ल कर दिया। लेकिन इस जुमले के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इस पे अमल नहीं करना, आयत कुरान की है, वाकया कुरान का है, इससे ज्यादा अथेंटिक और क्या होगा, लेकिन ये हुक्म नहीं आया कि अगर औलाद तुम्हारी बिगड़ी जा रही तो उसे कत्ल कर दो, لیکن اس سے اندازہ تو ہو رہا ہے نا کہ چاہے پرانی شریعت میں صحیح مگر تربیت اولاد کتنا اہم فریضہ رہ چکا ہے کہ ایک نبی خدا اس بیٹے کو قتل کر رہا. اب ہمارے یہاں سے مطلب یہ کہ پیغمبر کی شریعت آنے کے بعد وہی جملہ چلتا کہ مولا نے کہا دیکھو اس ابن ملزم کو یہ میرا قاتل بنے. لوگوں نے کہا جب آپ کو پتا ہے تو اسے مال کیوں نہیں دیتے, کہا جرم سے پہلے سزا نہیں مل سکتی. مگر حضرت خضر کی شریعت میں جرم سے پہلے سزا مل سکتی تھی, یہ ایک الگ ٹاپک بن جائے گا. تربیت اولاد کی اہمیت کو سمجھیے. یہ کہا کہ بیٹا اگر سرکش نکل رہا, بیٹا اگر نافرمان نکل رہا, اولاد اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے, آؤٹ آف کنٹرول سے مطلب اسلام سے باہر, اگر آپ کے کلچر سے, آپ کے ایٹموسفیئر سے, آپ کے گھر میں جو آداب و آداب ہے اس سے باہر نکلے مگر ود ان دی لمٹ آف شریعت رہے تو کوئی حرج نہیں. شریعت سے باہر ہو رہی ہے, خضر نبی اسے قتل کیے دے رہے, کہہ رہے ہیں اس کو قتل کر دو, آگے بڑھ کے یہ گمراہ نکلنے والا. ہمیں اس حکم پر بھی عین ہی عمل نہیں کرنا, لیکن اندازہ تو کرنا ہے نا کہ پروردگار کی نگاہ میں یہ کتنا اہم فریضہ, اور اولاد صحیح معنوں میں اسی وقت اولاد قرار پاتی کہ جب انسان اس کے حوالے سے ذمہ داری ادا کرے. اور ایک آخری بات اور عرض کر دوں, اور اس کے بعد پھر آج کے مجلس میں ہمیں پچھلی تقریر سے ایک مرحلہ آگے بڑھنا. پچھلی تقریر کی مادری زبان کی اہمیت, وہ ایک خاص اس کا پس منظر تھا, وہ بات ہو چکی. ایک آخری بات عرض کرنا, ایک بات یاد رکھیے جو میں اکثر کہتا ہوں, نیپولین کے حوالے سے مشہور ہے لیکن مجھے کلام امام میں بھی یہ الفاظ ملے, البتہ نیپولین کے حوالے سے مشہور ہو گئے تو سن لیجیے, اور وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی میدان جنگ میں اترنے سے پہلے یہ سمجھے کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن ہار جاؤں گا, جا تو رہا ہوں لیکن مجھے شکست ہو, ارے میرا اور اس کا کیا مقابلہ, تو وہ شکست ہو کے نہ ہو آدھی شکست تو وہ ابھی سے کھا چکا, آدھی تو لڑائی وہ ابھی سے ہار چکا, جو جانے سے پہلے ہی حوصلہ پست کر لے, جس کا مورال ڈاؤن ہو جائے, جو یہ سمجھ کے جائے کہ جانا ہے اس لیے کہ مثلاً ہم فوج میں ملازم ہیں کہ زبردستی بھیجا جا رہا, لیکن ہم جنگ بنگ کیا کریں گے, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں. یہ نیپولین کا جملہ مشہور ہو چکا اور اس پہ ساری دنیا عمل بھی کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا محمد علی قلعے باکسر, اس کا طریقہ کار یہی مشہور تھا کہ وہ رنگ میں اترنے سے پہلے ہی سب زیادہ ڈرا دھمکا دیتا تھا اپنے حریف کو, کہ جو بھی اس کا حریف ہے وہ اس کی باتیں سن کے اتنا ڈر جاتا ہے کہ رنگ میں قدم رکھنے سے پہلے سمجھتا کہ میں تو اس سے جنگ کر ہی نہیں سکتا. اور وہ جو امریکہ کے فراڈ اور چیٹنگ کا پروگرام آتا ہے ریسلنگ کا, اس میں بھی کبھی کبھار ایسے مناظر نظر آتے ہیں نا کہ طاقت واقت کچھ نہیں ہوتی, لیکن اس طریقے سے وہ طوفان اٹھاتے ہوئے آتے ہیں کہ واقعا ہم دیکھنے والے جو ہیں ان کا قصہ پانی ہونے لگتا, یہ تو پتہ نہیں کیا غضب آئے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے نا سامنے والے کو پہلے سے دبا دینے کا, سامنے والے کو پہلے ہی سے ڈی مورالائز کرنے کا, یہ طریقہ کار بہت پہلے سے چلا رہا, آج کا نہیں. صرف یہ ہے کہ پرانی چیزوں کو ایک مرتبہ ذرا سائنٹیفک انداز دے دیا جاتا ہے تو ہمیں نئی چیز رکھتی. تربیت اولاد کے حوالے سے بہت اہم نقطہ, اس لیے کہ آسٹریلیا میں میں ابھی اتنا زیادہ لوگوں سے واقف نہیں ہوا ہوں, لیکن بہرحال یورپ کی خاص شانی ہے, امریکہ کا جائزہ لیا, وہاں لوگ یہی سمجھ رہے ہیں, وہ لوگ بھی جو سینسیبل, جو اپنے گھر میں ایک ماحول بنا رہے, جو اپنی اولاد کی تربیت کر رہے, لیکن وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ہاری بھی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم ہیں اکیلے آدمی, ہم کیسے اتنے بڑے معاشرے سے, ایسے کلچر سے, ایسے میڈیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں. جنگ کر رہے ہیں, میدان میں اترے ہوئے, اپنا فریضہ سمجھ رہے ہیں, یہ اس 0.001% کی میں بات کر رہا ہوں جو بہت مذہبی لوگ, لیکن وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہار چکے, ہم شکست کھا چکے. بہرحال فریضہ ہے اس لیے ادا کر رہے ہیں, واجب ہے قیامت میں جواب دینا ہے اس لیے اولاد کو پیغام دے رہے ہیں, لیکن بہرحال مقابلہ ہو نہیں سکتا اس میڈیا اور اس کلچر سے, یاد رکھیں. اب میں اسی جملے کو صاحبان ایمان کے زبان میں سمجھاتا ہوں, یاد رکھیں ہمارے سامنے اسلامک ہسٹری میں دو کریکٹر پیش کیے, بلکہ یہ کہیے کہ دو طریقے پیش کیے, دو وے آف تھنکنگ پیش کیے. ہمارے محمد کے ماننے والے, ہمارے پاس طریقہ وہ ہونا چاہیے جو آل محمد کا. عجیب بات یہ ہے کہ نام آل محمد کا لیتے, وے آف تھنکنگ وہ بن گیا جو دشمنان اہل بیت کا. سمجھ گئے آپ حضرات, اس لیے کہ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, تربیت اولاد کے حوالے سے پھر یہ بات اس لیے کہنا کہ میڈیا بڑا طاقتور ہوگا, اسکول اور کالج کا ماحول بہت خراب کر دینے والا ہوگا, آپ ایک اکیلے ہوں گے اس پورے کے پورے کانٹیننٹ کے اندر, مگر پھر بھی حوصلہ وہ پیدا کیجیے جو آپ کے مولا نے آپ کو پیغام دیا. یاد کیجیے جنگ خندق, یہ میدان خندق ہے, عمر ابن عبدود ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ادھر آ گیا جہاں مسلمان اپنے نیزے کی نوک کو خیمہ رسول میں چبو رہا, اور کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا تو یہ عقیدہ کہ اگر کافر کو مار دیا تب بھی جنت تمہاری ہے, کافر کے ہاتھوں مر گئے تب بھی جنت تمہاری, تو میں جنت دلوانے آ رہا ہوں, ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا, ہے کوئی مجھ سے جنت لینے والا؟ مسلمانوں کو سانپ سونگ گیا یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے, بولنے والے وہاں بھی بول رہے مگر کتنے عجیب انداز سے بول رہے, بجائے اس کے کہ اگر بولنا ہے تو کوئی کام کی بات بولیں, کوئی حوصلے کی بات بولیں, کوئی عزت کی بات بولیں. بیٹھے ہیں پیغمبر کی کیمپ میں, موجود ہے پیغمبر کے برابر, اور قصیدہ پڑھ رہے ہیں عمر ابن عبدالوہاب صاحب, ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا نانا اس کے مقابلے میں کوئی نہ جائے تو بڑا طاقتور و بہادر, دوسرے صاحب نے اس کے فضائل اور بڑھا دی, عمر ابن عبدالوہاب کے فضائل, کہا جی یہ تو 1000 آدمیوں کے برابر ہے, اس سے تو کوئی آدمی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا, یہ آدمی کہاں, یہ تو جن ہے جن. تیسرے صاحب آگے بڑھے, کہا کہ بھائیوں میں آئی وٹنس ہوں, میں آنکھوں دیکھی گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں عمر ابن عبدالوہاب کے ساتھ کسی قافلے میں شامل ہو کے جا رہا تھا, تو بھائی آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن خیر وہ الگ چیز, میں ایک مرتبہ عمر ابن عبدالوہاب کے ساتھ جا رہا تھا اور ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا. ارے یہ شیر کا بچہ ایک بار اس نے اونٹ کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اسے ڈھال بنایا اور اکیلے آدمیوں نے ڈاکوؤں کے سارے لشکر کو بھگا دیا. اے مسلمان کھاتے رسول کا ہے جاتے عمر ابن عبدالوہاب کا ہے, کہ اور بھی کوئی اس وقت اٹھنے کی ہمت کر رہا ہو تو اس سے فضائل و قصیدہ پڑھ کے وہ تو بالکل ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے. ایسا بھی تھا نا کہ کچھ لوگ نہیں جانتے تو چلے بھی جاتے اس کے مقابلے میں, مگر انہوں نے یہ کہہ کر کے 1000 کے برابر, انہوں نے کہہ کر کے وہ اونٹ کا بچہ ہاتھ میں اٹھا کے مقابلہ کرتا ہے, انہوں نے کہہ کر کے آدمی کہا جن ہے جن, ایک مرتبہ سب کو ٹھنڈا کر دیا. ایک یہ فکر, ایک یہ طریقہ کار کہ خود بھی نہیں جا رہے مقابلہ کرنے, دوسروں کو بھی نہیں جانے کے قابل چھوڑ رہے, اور ایک میرے مولا کا طریقہ کار, ایک مرتبہ جب پیغمبر خیمے سے باہر نکل کے آئے, یہ ساری باتیں ہوتی رہی جب تک کہ رسول خیمے میں تھے, اور کہا کون ہے اس کے مقابلے میں جانے والا, میرا مولا کھڑا ہو, پیغمبر نے بٹھا دیا, بیٹھ جاؤ دوسروں کو بھی چانس ملے. یہی تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی فضیلتیں آتی ہیں, ہم بولنا چاہتے ہیں علی ہم سے پہلے بول لیتے ہیں اس لیے ہم رہ جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے بھائی آج بولو, پھر بٹھا دیا علی کو, پھر کوئی نہ کھڑا ہوا. تیسری مرتبہ جب علی تیار ہوئے اور پیغمبر نے علی کو بھیجا, تو یاد ہے نا آپ کو, یہ کہہ کر نہیں بھیجا کہ جاؤ اچھا علی کوئی نہیں جا رہا تم جا رہے ہو, ایک مرتبہ پھر سمجھایا پیغمبر نے, سمجھایا کہا علی سنو حاضا عمر ابن عبدالوہاب, ابھی آپ حاضا اور حاضر ہی کا فرق سن کے آ رہے ہیں, حاضا عمر ابن عبدالوہاب, اے علی یہ جو تم بار بار ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں جا رہا تو پتا بھی ہے کس کے مقابلے میں جا رہے ہیں, یہ عمر ابن عبدالوہاب ہے وہی کمبخت جس کا قصیدہ ابھی یہاں پڑھا گیا, صحبت رسول میں خدمت رسول میں مسلمان قید میں, کیا پتا ہے کون ہے, یہ عمر ابن عبدالوہاب ہے. تو میرے مولا کا جواب کیا تھا, ہوگا عمر ابن عبدالوہاب, اگر وہ عبدالوہاب کا بیٹا عمر ہے تو انا علی ابن ابی طالب, میں بھی ابو طالب کا بیٹا علی. آپ نے اس ایمانی جوش اور مسرت کے ساتھ پھر ساتھ میں پیغام بھی سنا, کہ کیا پیغام دیا جا رہا, پیغام دیا جا رہا علی اس کا نام ہے, تو مقابلے میں کتنی ہی بڑی طاقت آ جائے علی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, تو یہ کس کے لیے؟ دیکھیے دو فکر, دو تھنکنگ, دو وے آف تھنکنگ ہمارے سامنے آ گئے میدان خندق میں, ایک وہ کہ خود بھی مقابلہ نہ کرو دوسروں کو بھی مقابلہ نہ کرنے دو, اور آج کل آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے, کہیں گے جی یہ تربیت اولاد مولاناؤں کا کام بھی بکنا ہوتا, ہم جانتے ہیں زمانے کو بڑا مشکل کام ہے, اجی کیوں اتنی محنتیں اس میں ضائع کی جائیں, ارے اللہ خود ہی دیکھ لے گا وہ جانے ان کے کام, ارے وہ تو بڑے ہو چکے اب ہماری کیا ذمہ داری, ارے اکیلے ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں, ارے بچیوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے. علی والا ہے زبان وہ بول رہا ہے جو دشمن علی کی زبان ہے, انداز وہ ہے اس کے پاس جو ہمارے ابن عبدالوہاب کے قصیدہ پڑھنے والے کا انداز ہے, علی والے کا انداز بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہونے دو اس کو ہمارے ابن عبدالوہاب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, خاص طور پر ابو طالب کا نام لے کر شاید یہ پیغام بھی دیا ہو. تو بہرحال اولاد کی تشکیل اور اولاد کو اتنا طاقتور بنانے میں بات کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا, بات کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا, لیکن یہ ذرا آگے چل کر تقریر میں آ رہا. تو سنیے ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو, عمر ابن عبدالوہاب کے قصیدہ پڑھنے والوں کو جو فالو کرتے ہیں وہ بے شک بغیر نگے لڑے ہتھیار ڈال دیں, لیکن جو ابو علی ابن ابو طالب کو فالو کرتے ہیں کتنا ہی بڑا عمر ابن عبدالوہاب کیوں نہ آ جائے, وہ نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں نہ خوفزدہ ہوتے ہیں نہ ہراساں ہوتے ہیں, اگر علی کہہ کے آگے بڑھے کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں تو مومن کہہ کے آگے بڑھے گا کہ میں غلام علی اور کنیز زہرا ہوں, میں کسی عمر ابن عبدالوہاب سے نہیں ڈرتا, میں کسی معاشرے اور ماحول سے نہیں ڈرتا. اور ہماری زندگی صرف دو جملے, ہماری پوری زندگی صرف دو جملے, ہمارا آغاز اور ہمارا اختتام، ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں. حسین کی زندگی کا پیغام بھی یہ کہ سارا زمانہ ایک طرف ہے، سارا معاشرہ ایک طرف ہے. عالم اسلام کے ان تمام لوگوں کے نام دیکھ لیجئے جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. حسین اکیلے، حسین تنہا. آج شبیر کے کیا عالم تنہائی ہے، چاہے وہ جملہ ہو اور چاہے زیارت وارثہ کا والفطر الموصول. میرا سلام اس امام پر جو اکیلا رہ گیا تھا، لیکن اکیلا رہنے کے بعد نہ ڈر نہ خوف نہ ہتھیار ڈالنے کے بعد نہ مطالعت کے بعد مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کریں گے. بس یہی فکر، یہی انداز ہر اس آدمی کے دل میں ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو علی والا اور حسین والا کہتا. یہ کہنا بہت آسان ہے جی آپ مولانا حضرات جو آج کل آ رہے ہیں، مولا کے فضائل نہیں پڑھتے، تو جو فضائل پڑھے ہوئے ہیں اس کا کتنا اثر اب تک انسان کے اندر باقی ہے؟ پیغام سنیں، علی کے فضائل ہو یا حسین کے مسائل، فضائل کا پیغام بھی ہے کہ اکیلا علی عمر ابن عبدوس سے لڑے گا، اور مسائل کا پیغام بھی ہے کہ کتنے ہی مسائل کیوں نہ ڈھا دو، حسین اپنے موقف سے ذرا پیچھے نہ ہٹے گا. اور مومن مومن آخری جملہ کیا کہتا ہے حسین کو یاد کر، فیاض ہے تنی کم تو ماس، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، جو آپ کا طریقہ تھا وہی میرا طریقہ ہوتا. تو یہ ہے تربیت اولاد کے موضوع کی وہ اہمیت جو اس حوالے سے سمجھائی، علی والا ہو کر حسین والا ہو کر کس طرح سے تربیت اولاد کے فریضے کو انجام دینا ہے. یاد رکھیے، یاد رکھیے، تاریخ شیعت گواہ ہے، شیعت کی ساری تاریخ گواہ. جو آج میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ انشاءاللہ اگلی تقریروں میں آئے گا، ہر تقریر کا اپنا ایک چھوٹا سا ذیلی عنوان. تاریخ شیعت گواہ کہ کیا آج کا میڈیا اور کیا آج کا زمانہ ہمارے بچوں کو بہکا رہا، جو امیر معاویہ حاکم شام کے زمانے میں بہکایا گیا، جو یزید کے زمانے میں بہکایا گیا، جو بنی امیہ اور بنو عباس کے خلفاء کے زمانے میں بہکایا گیا، کس طرح سے اس بدترین ماحول کے اندر. آج تو خالی میڈیا ہے نا، اس وقت تو تلوار ساتھ میں چل رہی ہے، اور ایسی خطرناک تلوار چلتی کہ باپ کو اپنے اس بیٹے سے علی کے بارے میں بات کرنا، جس بیٹے کے بارے میں 100% یقین ہے کہ یہ علی والا، پھر بھی بات نہیں کر سکتا. گھر والوں کو کسی بہانے گھر سے بھیجا جائے گا، کنیزوں اور غلاموں کو چھٹی دی جائیں گی، گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کیے جائیں گے، اس کے بعد ان پہ پردے ڈالے جائیں گے، اس کے بعد بیٹے کو قریب بلا کے باپ اپنا منہ اس کے کان پہ رکھے گا، پھر بھی نہیں کہے گا علی. ابو زینب، ابو زینب میرے مولا کا ایک کوڈ ورڈ بن کے رہ گیا تھا اس زمانے میں، اس وقت ترین ماحول میں، جبکہ باہر کا سارا ماحول جو آج میڈیا کی مظالم ہے اس سے بڑھ کے اس زمانے کے مظالم، وہ سارا انٹری علی. پھر بھی یہ پیغام ہے، نسلن بعد نسلن منتقل ہوا اور ہم تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، یہ نہ سمجھیے کہ اتنا بدترین زمانہ آج تک نہیں آیا. آج پھر بھی ایک فریڈم اور آزادی کی وجہ سے انسان اس قابل ہے کہ اپنی اولاد کو نگیٹو کے ساتھ پازیٹو باتیں بتا سکتا. اس وقت ون وے تھا، خالی نگیٹو میسج آ رہا ہے، پازیٹو میسج دینے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. پھر بھی شیعت نے یہ بتایا کہ تربیت اولاد نہ صرف یہ کہ اہم ہے بلکہ ممکن ہے، اور بدترین ماحول میں ممکن. ہاں لیکن، بس اس لیکن سے بات کو آگے بڑھانا، لیکن سلسلہ اس کا شروع کرنا ہوگا بالکل اپروپریٹ ٹائم پر، جو بالکل مناسب وقت ہوتا وہاں سے یہ سلسلہ شروع کرنا. میں نے کل یہ عرض کیا، کل سے مطلب پچھلے اتوار سے، کہ ایک تو زبان یہ وہ ذریعہ ہے جو ماں اور بیٹے کو ملانے والا، اہمیت مسائل سب آ کے ریپیٹ نہیں کرنا، اور دوسرا جو زبان سے بھی زیادہ اہم چیز وہ ہے خیالات، ماں اور بیٹے کو ملانے اور جوڑنے والی چیز خیالات. ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ایسی آتی کہ ہم اس کے صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، اسی حدیث کے دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے، جبکہ اس حدیث کے اندر ایک ٹائم پر دو میسج ہوتے ہیں. ایک میسج یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ثواب کتنا، دوسرا میسج یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی کتنی اہم. ہم ثواب والے حصے کو لے لیتے ہیں، رسپانسبلٹی والے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے مثلا ایک حدیث آپ نے تربیت اولاد میں تین دفعہ سن، جنت ماں کے قدموں تلے، ثواب بتا رہی ہے کہ ماں کی فضیلت کیا، ذمہ داری بتا رہی ہے کہ ماں کا فریضہ کتنا اہم. ہم نے صرف ثواب والے حصے کو لے لیا، ذمہ داری والے حصے کو چھوڑ دیا. چنانچہ ماں اس حدیث کی دھوں سے دے کر اپنی اولاد سے گناہ اور فعل حرام کرواتی، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ حدیث میں خالی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. ایک اور اس سے ملتی جلتی حدیث، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس میں فضیلت بھی ہے، اس میں ذمہ داری بھی. آج کا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کی تشریح نہیں کر رہا. اور اسی کے حوالے سے یہ تیسری حدیث، حاملہ عورت، پیگنینٹ عورت، اس کے ثواب اور فضیلت کو اسلام نے اس انداز سے بیان کیا کہ واقعا اگر آدمی خالی ثواب اور فضیلت کو سنے تو مردوں کا دل چاہے کہ ہم بھی پیگنینٹ بن جائیں، خالی ثواب اور فضیلت. اگر ثواب و فضیلت کے پہلو کو دیکھا جائے, کہا گیا کہ عورت اگر زمانے حمل میں مر جائے تو وہ شہدائے راہ خدا کے گروہ میں شامل ہے, شہیدان راہ خدا, جو شہید کا رتبہ ہے اور مرتبہ. آج ہم گھبراتے ہیں, بچتے ہیں, جان بچاتے ہیں, اس لیے ہم کو نہیں معلوم تو پہلے زمانے میں لوگ شہادت کی کیسی تمنا کرتے تھے, شہادت کے لیے تڑپتے تھے. پھر وہی بات کیا, نئی کوئی بات نہیں کہہ رہا, پرانی باتیں توجہ دلانا. میرا مولا اپنی 63 سال کی زندگی میں ایک سے ایک فضیلت حاصل کر کے فستوں میں رب الکعبہ نہیں کہتا, کہتا ہے تو جس دن رتبہ شہادت ملا, شہادت آئی تو کہا جلی کامیاب ہوا. اس لیے سوچنے کے لیے کہ شہادت ایک ایسی اہم فضیلت ہے کہ خانہ کعبہ میں ولادت سے لے کر شب ہجرت بستر رسول پہ دراز رہ کر بدر و احد خندق و خیبر کے معرکے سر کر کے غدیر خم میں اعلان ولایت کے بعد کبھی علی نے فستو نہیں کہا. کہا تو اس وقت کہا جب شہادت کا رتبہ ملا, اور نہج البلاغہ میں خطبے بھی ہیں اس جملے کا بیک گراؤنڈ. یعنی تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ میرا چچا حمزہ چلا گیا, میرے بڑے بھائی جعفر طیار نے یہ شہادت حاصل کر لی. من قضا نحبہ ومن ینتظر, کچھ کو رتبہ مل گیا, کچھ انتظار کر رہے ہیں, علی شہادت کا انتظار کر رہے تھے. تو اتنا ثواب اور فضیلت کا حامل عورت کو مل جاتی, اگر زمانے حمل ڈیو ٹو پریگنینسی اسے کوئی نقصان پہنچ جائے. اور یہ تو وہ حدیث سنیں کہ اگر نقصان پہنچ جائے, تو اگر نقصان نہیں پہنچا میجورٹی کو تو نہیں پہنچتا نا, پھر بھی حدیث کیا, حدیث یہ کہ حامل عورت کا صائم المجاہد 9 مہینے جو مسلسل اس پر گزرتی وہ ایسی ہے کہ جیسے 9 مہینے اس کو روزے کا ثواب ملا اور 9 مہینے اس نے راہ خدا میں جہاد کیا. روزے کا ثواب کتنا اہم ہوتا, روزے کا ثواب کہا جاتا ہے روزہ والے کی نیند, یہ بھی عبادت میں لکھی جاتی, روزے والے کی ہر سانس اللہ کے یہاں تسبیح لکھی جاتی ہے گویا وہ تسبیح پڑھ رہا, روزے والے کے منہ کی بدبو اللہ کے یہاں جنت کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہو جاتی. روزے دار کا ثواب, روزے دار کی فضیلت, رمضان کے حوالے سے پوری دنیا میں آج بھی ایک جوش کا, یہ سارا ثواب عورت کو حمل کے زمانے میں ملتا, پریگنینسی کے درمیان ملتا, اور ایک آدھ دن کا اور چند گھنٹوں کا نہیں, مسلسل 9 مہینے کا ثواب چل رہا. والمجاہد, اور اتنا اس کا رتبہ ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا. جہاد کا ثواب اگر دیکھنا تو صحیفہ کاملہ اٹھا لیجیے. صحیفہ کاملہ وہ کتاب ہے جس کا نام ہی ہے اخت القرآن, یہ قرآن کی بہن. نہج البلاغہ کا نام ہے اخ القرآن, قرآن کا بھائی, اور صحیفہ کاملہ کا نام ہے اخت القرآن. ابھی آپ حجت الاسلام مولانا شیخ مہدی نجفی صاحب کی عربی کلاس میں یہ پڑھ کر آئے, میں خود موجود تھا, اس لیے کہتا ہوں کہ عربی میں مؤنث کی علامت ہوتی ہے آخر میں سے, صحیفہ کیونکہ مؤنث کا لفظ ہے اس لیے کہا اخت القرآن. اس میں دعا, میرا چوتھا امام ان مجاہدین کے لیے دعا کر رہا, چوتھے امام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. صحیفہ کاملہ میں دعائے عرفہ, صحیفہ کاملہ میں دعائے مکارم الاخلاق, صحیفہ کاملہ میں ایسی دعا کہ کبھی اس کا نام رکھا گیا زبور آل محمد, وہ داؤد کی زبور تھی یا آل محمد کی زبور, کبھی نام رکھا گیا اخت القرآن. اور اس میں دعا ان مجاہدوں کے لیے جو اسلام کی سرحدوں پر ایک رات گزار رہے ہیں. مجاہد کا مطلب یہی نہیں ہے کہ کیلو تلوار چلا ہی رہا, اگر دشمنوں کو روکنے کے لیے وہ سرحد پر بیٹھا, ایک رات بیٹھا, اس کا اتنا ثواب ہے کہ اس دعا میں آپ پڑھیے, آپ کے اپنے دنگ ہو کے رہ جائیں گی. ہمارے یہاں کیونکہ جہاد کا ثواب بیان ہی نہیں کیا جاتا, اس لیے ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ جہاد کتنی بڑی عبادت. ایک رات جو وہاں پہ گزارتا, ایسی جملہ یہ ہے کہ اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا. اس ایک رات کے لیے جو وہ کافروں کو روکنے کے لیے اسلام کی سرحد پر بیٹھا. کہا حاملہ اور صائم المجاہد, اس کو 9 مہینے میں ہر وقت یہ ثواب مل رہا کہ جیسے وہ راہ خدا میں جہاد کر رہی, جیسے وہ ان کافروں کا مقابلہ کر رہی, کہ جن مجاہدوں کا ثواب صحیفہ کاملہ میں آیا. اب یہ پیگنینسی کے ثواب کو بتایا جا رہا, لیکن اللہ عادل ہے, اللہ کے یہاں گیو اور ٹیک, اللہ کے یہاں رسپانسبلٹی اور اس کے بعد پھر اس کے حقوق اور رائٹس بنتے. اتنا ثواب کیوں مل رہا؟ اتنا ثواب اس لیے مل رہا کہ اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی اس کے اوپر اتنی ہی بڑی ہو رہی ہے. اور انہی دو لفظوں نے بتا دیا, اور کہیں سے میں دوسری حدیث اس وقت پڑھ نہیں رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات پوری ہو جائے. انہی دو لفظوں نے بتا دیا. روزے دار کسے کہا جاتا؟ ابھی رمضان شروع ہونے والا, تو اس وقت شروع رمضان میں بھی آپ کو یہ حدیث ہر جگہ پڑھنے اور سننے کو ملے گی کہ جی روزے دار تو اسے کہتے ہیں کہ آج کا بھی روزہ ہوگا, اور کان کا بھی روزہ ہوگا اور زبان کا بھی روزہ ہوگا اور ہاتھ کا بھی روزہ ہوگا اور پیر کا بھی روزہ ہوگا, پیٹ کا تو ہے ہی روزہ. پوری حدیثیں آتی ہے نا تفصیل, کہ یہ نہیں ہے کہ خالی کھانا پینا چھوڑ کے جانے سنے جا رہے ہیں, نا محرموں کو دیکھا جا رہا ہے, غیبتیں کی جا رہی ہیں, حرام مناظر کی جانب قدم بڑھ رہے, حرام وی سی آر اور حرام ڈش اینٹینا ہاتھوں سے کھولے جا رہے, کیا روزہ ہوا؟ بتایا جاتا ہے, میں روزے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. جو روزے دار کا ثواب, وہ ثواب اس لیے ہے کہ اس سے پہلے اس نے اتنی بڑی ذمہ داری ادا کی کہ اپنے سارے بدن کو سر سے پیر تک روزے میں لے جا کے رکھا. حاملہ عورت کے بارے میں کہا گیا اسے 9 مہینے یہ ثواب مل رہا, مگر کیوں؟ ون آف دا ریزن یہ کہ 9 مہینے اسے اتنا الرٹ ہو کے بیٹھنا کہ جیسے روزے دار 8 گھنٹے یا 14 گھنٹے کے روزے میں بیٹھنا. کہا حاملہ عورت کا ثواب مجاہد کا. مجاہد وہ ہے کہ ایک رات سفر جہاد, ایک رات سرحدوں پہ بیٹھے, وہ ثواب لے لیتا ہے جو پورے سفر حج کا ثواب ہے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو. مگر بیٹھتا کس طرح ہے مجاہد سرحدوں پر؟ سوتا, شرابیں پیتا, غفلت میں مبتلا ہوتا, کارڈ کھیلے جاتے ہیں سرحدوں پر, گپ شپ کی جاتی ہے, عام روٹین بات نہیں ہو رہی ہے. جب دشمن حملہ کرنے والا, الرٹ ہو کے بیٹھنا پڑتا, اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا پڑتا, پتا کھڑتا بندہ بھرتا, جو اردو کا محاورہ ہے, یہ سپاہی کی حالت ہوتی ہے جو سرحد پر بیٹھا, کہ ذرا سی بھی کوئی آواز آئی, چاہے بلی کے چلنے کی آواز آئے گی, فائرنگ بھی یہ شروع کر دے گا کبھی کبھار, اس لیے کہ اتنی احتیاط سے بیٹھنا پڑتا. ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کے لیے میں غافل ہو گئے, ایک لمحے کے لیے میرا ذہن کا ادھر چلا گیا اور اسی وقت دشمن نے اٹیک کر دیا. اتنا الرٹ ہو کے بیٹھے تو مجاہد بنتا, اور جب مجاہد بنتا ہے تو اتنا ثواب لیتا. حاملہ عورت کی مثال روزے دار اور مجاہد کی مثال ہے. ثواب لینے میں بھی ہے اور ڈیوٹی ادا کرنے میں بھی ہے. تمہیں ثواب بھی اتنا ملے گا, لیکن ساتھ میں تمہاری ذمہ داری بھی اتنی ہے کہ جب تک تم پیگنٹ ہو, تربیت اولاد کا پہلا مرحلہ, جب تک تم پیگنٹ ہو, انتہائی احتیاط سے زندگی گزارنا ہو. جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پیگنینسی کے حوالے سے کتنے ہی انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں, یہی تو کہا جاتا ہے نا, اکیلی عورت کی بات دوسری ہے, پیگنینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور زندگی کی ذمہ داری اس پر. وہی عام دوائیں جو عام حالات میں بالکل اجازت ہے, پریگنینسی میں منع ہو جاتی ہیں. ہر چیز میں کہا جاتا ہے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے, کھانے پینے میں احتیاط کرنا پڑتی ہے, لباس میں احتیاط کرنا پڑتی ہے, ویدر کے حساب سے. وہی ایک عورت ساری زندگی اس کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے چینج ہو کے رہ جاتی ہے, کیونکہ پیگنینٹ وہی ٹیبلٹ جو دن میں انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے 20-20 سالے کا ایک ٹیبلٹ بھی کھانا ہے تو کل پہلے اپنے ڈاکٹر سے یا کیمسٹ سے جا کے مشورہ لیجیے. بس یہی جو طبی اعتبار سے جو فزیکلی حاملہ عورت پہ ایک ذمہ داری آتی ہے, اسلام اس سے زیادہ روحانی اور ریلیجیس اعتبار سے اس کو ذمہ دار قرار دیتا. جو میڈیکل کی باتیں آج کی اور یہ اسلام کی باتیں 1400 سال پہلے کی ہیں. کہا حاملہ عورت تجھے ایک بات کا خیال رکھنا کہ تیرے پیٹ میں اس وقت جو بچہ موجود, چاہے پیگنینسی کا پہلا دن ہی کیوں نہ, یہ میں بات نہیں کر رہا کہ جب 7 مہینے یا 8 مہینے کا ہو گیا, یا ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو, خیال کرنا اب جو تو کھائے گی اس کے افیکٹ ساری تجھ پر نہیں ہوں گے, تیری اولاد پر ہوں گے. اب جو کچھ تو سنے گی, تیرے کان کی آواز خالی تجھ پر افیکٹ نہیں ڈالے گی, اب تیری اولاد پہ بھی افیکٹ ڈالے گی. اب جو کچھ تو دیکھے گی, یہ تیری آنکھیں اب فقط تیرے دماغ میں, یہ دماغ کی اسکرین پہ تصویر نہیں بنے گی, یہ تصویر بچے کے اندر بھی منتقل ہوگی. یہ وہ سارے اثرات ہیں جس کے لیے رسول نے کہہ دیا نیک بننا ہے تو یہیں سے شروع ہو گیا, ظالم بننا ہے بیٹے کو یہی ماں کے پیٹ سے شروع ہو گیا. ماں کی آنکھیں, ماں کے کان, ماں کی زبان, ماں کا شکم, ماں کا چلنا پھرنا, اس سب کے اثرات اولاد پر ہوتے ہیں. مختصر 2-3 روایتیں سنیے اور ٹاپک ایک مرحلہ آگے بڑھے گا. اگلے اتوار کو مثلا بہت مشہور حدیث, اگر اس حدیث کے حوالے سے کچھ اعتراضات اور اشکالات بھی لوگ کرتے ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں, وقت بھی نہیں ہے, اور غالباً ذرا سا میرا ٹاپک ہٹ جائے گا. البتہ نیکسٹ سنڈے سے تقریر کے بعد آدھے گھنٹے کے سوال و جواب کا وقفہ دوبارہ آ رہا, اس میں آپ کو اجازت ہوگی, لیکن تقریر اپنے ہی جو ٹریک ہے اس پہ چلتی رہے. لیکن ایک بڑا اعتراض اس پہ یہ ہوتا کہ کیا اس میں امام نے غیبت نہیں کر دی؟ قطعاً یہ غیبت نہیں, بس ایک ہی جملہ میں نے کہہ دیا, قطعاً یہ غیبت نہیں. کیوں نہیں ہے, کس لیے نہیں ہے, سمجھدار ویسے ہی سمجھ لیں گے, اور اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی سوال ہے تو آئندہ پوچھ لیجیے گا. راوی آیا امام کے پاس, کہا مولا ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی, کہ آج جب ظالم حکمران نے ایک اعلان کیا تو میرا دل نہ مانا, میرا دل کنٹرول سے نکل گیا اور میں نے اس کے اعلان پہ عمل کرنا چاہا. مولا میں اپنے گھر سے نکلا اور کھلا جگہ تک گیا, پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں واپس آ گیا. اچھا چیز کیا, اب کیونکہ یہ بالکل پیرلل اور الگ ٹاپک ہے، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اشارہ تو کرنا پڑے گا ورنہ واقعہ کیا سمجھ میں آئے گا. امامت کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے ظالم حکمران نے اپنی طرف سے کچھ امام بنا دیا اور ان کا ٹائٹل بھی رکھ دیا وہ امام، کہ بھائی جب شہر میں 4, 5, 10 امام ہوں گے تو جو اصلی امام ہے اور پھر اتنے سارے نقلی امام ہیں تو نئے آدمی کے لیے تو سب ایک جیسے ہوں گے نا. وہ کہے گا یہ امام ہے، وہ امام ہے، وہ امام ہے. اچھا ایک طریقہ یہ اختیار کیا تو شروع میں تو اس کا اثر ہو گیا. کوئی نئے آدمی شہر میں آتا ہے اور اس وقت وہ پوچھتا ہے کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی امام صاحب کا پتہ بتائیے. تو ایک آدمی اگر چھٹے امام کے پاس بھیجتا ہے تو 5 آدمی وہاں جو حکومت کا اپوائنٹڈ امام. مگر نقلی چیز، بناوٹی چیز، جو فیک چیز ہے کتنے عرصے چلتی. پھر ایک مرتبہ سارا کراؤڈ ادھر آنے لگا تو اس نے ایک اعلان کیا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے امام سے ایک مسئلہ پوچھے گا تو اسے ایک اشرفی مسئلہ پوچھنے کے لیے انعام میں دی جائے گی. آؤ اور مسئلہ پوچھے اور ایک اشرفی انعام میں لو. اچھا دیکھیے، ہم لوگ جھوٹے نہیں ہیں، بناوٹی نہیں ہیں، آل محمد کے ماننے والے ہیں، لیکن مثال ثواب کی مجلس نہ ہو تو مجمع ایسا ہوتا ہے کہ اعلان کرنے کو دل چاہتا، بس یہ کہ اللہ نے اتنی حیثیت نہیں دی کہ بھائی اگر ہماری مجلس میں آ کے بیٹھو تو ایک پاؤنڈ دیا کریں گے. وہ ایک الگ مسئلہ، وہاں اعلان ہوا کہ آؤ اور ایک اشرفی لے کے جاؤ. اب ایک اشرفی صرف اس بات پہ مل رہی ہے کہ جا کے مسئلہ پوچھنا، اور اشرفی تو چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی، ڈالر چھوٹا ہے، پاؤنڈ اس سے ڈبل کیا ٹریپل ہے، لیکن پاؤنڈ بھی چھوٹا ہے، اشرفی اس سے بھی بڑی ہوتی. خلاصہ یہ تو بہت بڑا مجمع ادھر ہونے لگا، واقعات ہونے لگا. آدمی نہ جاب کرے نہ کچھ کرے، جس طرح یہاں ڈول سسٹم ہے وہاں کا اشرفی سسٹم ہو گیا. تو کہا کہ جاؤ ایک مسئلہ پوچھو اور اشرفی لے کے آ جاؤ، دن بھر تو گزر جائے گا. اب یہ راوی کہتا ہے کہ مولا میرے مالی حالات تھوڑے سے خراب ہوئے، اتنے بھی خراب نہیں ہوئے کہ مرنے کی نوبت آ جائے اور حرام حلال ہو جائے، تھوڑے سے. تو میں نے سوچا چلتا ہوں، مسئلہ پوچھوں گا، عمل کو تھوڑی کروں گا، ایک اشرفی مل جائے گی، یہ سوچ کے میں گھر سے نکلا، تھوڑی دور گیا. اچھا یہ بتانا ضروری ہے کہ مسئلہ راوی رہتا ہے یہاں پہ پنجتن سینٹر، یہاں پہ تو صرف میں ہی رہتا ہوں، اسی لیے میں یہ سب کیا کر رہا ہوں. اور کسی محلے کا نام لوں گا تو سنڈم والے ناراض ہو جائیں گے اور وربی والے ناراض ہو جائیں گے، پتہ نہیں کون کون لوگ. تو مثلا پنجتن سینٹر، اور نکل کے پہنچا سینٹ اردس کے اسٹیشن پہ، راوی کہتا میں گیا ایک دم میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں یہ کیا غلطی کرنے جا رہا ہوں. اشرفی کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن میں جہاں کے مسئلہ پوچھوں تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے جانتا ہے کہ میں امام کا شیعہ ہوں، امام کا صحابی ہوں، اور وہ دیکھ لے گا کہ میں اس آدمی سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، تو اس کے دل میں یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ شاید چھٹے امام کچھ مسئلے نہیں جانتے ہیں اور وہ آدمی جانتا، تبھی تو امام کا صحابی، امام کا شاگرد، امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، امام والا وہاں کیوں نظر آ رہا. ضرور کوئی چیز اس کو امام سے نہیں مل رہی ہے، وہاں سے مل رہی ہے. تو میرا وہاں پہ پریزنس جو اس کو اتھینٹک نہ بنا دے، خالی اسے اتھینٹک ہی نہیں بنائے گا، امام کو ذرا ڈیگریڈ بھی کر دے گا. بس یہ سوچا میں نے اور آدھے راستے سے واپس آ گیا کہ نہیں جانا مجھے اشرفی، اشرفی نہیں لینا. لیکن مولا اب میں سوچ رہا ہوں کہ اتنا جو میں چلا اپنے گھر سے لے کے سینٹ البرٹس کے اسٹیشن سے، تو اس وقت میری عقل پہ کیا پردے پڑ گئے تھے کہ اتنا واضح اور ویلڈ پوائنٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. امام نے کہا پتا ہے اس کا ریزن کیا، کہ تو خود ابھی پریشان ہے، پشیمان ہے، گھبرا رہا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہوا. ریزن پتا، اس کا ریزن یہ تھا، اور تو جانتا ہے ایک مرتبہ ڈیو ٹو اینی ریزن، اب اس چیز کی تشریح نہ طلب کی، میری ماں کے دل میں فعل حرام کا خیال پیدا ہوا اور وہ گھر سے نکل کے چلی. پرانے زمانے کے گھر تو جنریشن میں ملتے ہیں نا، یہی گھر، اور وہیں تک گئی تھی جہاں تک آج تو گیا. اور وہاں جانے کے بعد ایک دم اسے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں، میرے خاندان کی عزت اور میرے شوہر کی عزت اور یہ فعل حرام اور آخرت. وہاں جا کے اسے احساس ہوا، اس لیے وہیں سے پلٹ کے واپس آ گئی. اور جس وقت تیری ماں کے ذہن میں یہ خیال آیا، اس وقت تیری ماں پریگننٹ تھی اور تو اس کے شکف میں موجود تھا. ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹے کی پریگنینسی ہو، چند دنوں کی پریگنینسی ہو، ایک ویک کی پریگنینسی ہو، کہ عورت سے بھی نہیں پتا. کیوں کہ تیری ماں ایک فعل حرام اور گناہ کے ارادے سے یہاں سے چل کے وہاں تک پہنچی، اس نے اتنا اثر تیرے اندر آیا، تو وہی تک گیا اور وہاں سے واپس آ گیا. راوی نے حیران ہو کر پوچھا تھا مولا ماں کے دل کا گناہ، ماں کے دل کا خیال وہ مجھ میں آیا. کہا خالی خیال نہیں تھا، ماں نے اس کے مطابق ایکشن بھی کیا، وہ سارے اثرات تیرے اندر منتقل ہوئے. اگر تیری ماں اس وقت اتنا بھی گناہ نہ کرتی تو آج تیرے ساتھ بھی یہ پرابلم پیش نہ آتا. آئیے آگے چلیے. علامہ مجلسی جیسی شورا آفاق شخصیت کو کون نہیں جانتا، علامہ مجلسی وہ عالم کہ ہندوستان میں ایک انتہائی متاثر دشمن اہل بیت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تحفہ اثناشریہ لکھی ہے شیعت کے خلاف, اور اگرچہ اس کے اب تک کم از کم 50 جواب دیے جا چکے ہیں مگر آج تک کلیم یہی کرتے ہیں دشمنان اہل بیت کہ اس کتاب کا جواب کسی شیعہ سے نہیں ہو سکا. اس تحفہ اثناشریہ کے شروع میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اہل بیت کا مذہب, یہ شیعہ مذہب, اسے تو اگر مجلسی کا مذہب کہا جائے تو صحیح, کیونکہ ساری حدیثیں اہل بیت کے سارے فرمان سب مٹ گئے تھے, چھپ گئے تھے. یہ تو ان کے ایک عالم مجلسی نے محنت کر کے ان سب کو دوبارہ جمع کیا. تو یہ مذہب اہل بیت مت کہو, اس کو مذہب مجلسی کہو. اتنی عظیم شخصیت ہے کہ دشمنان اہل بیت بھی گواہی دیتے ہیں کہ آج تشیعوں کے پاس جتنا علمی سرمایہ ہے یہ علامہ مجلسی کی وجہ سے, مگر ان کے والد جو مجلسی اول کہلاتے ہیں وہ تقیہ مجلسی ہیں, ان کا نام باقر مجلسی ہے. واقعہ ان کے والد کا ہے جو چند چیزوں میں اپنے بیٹے سے بھی زیادہ آگے تھے. علامہ تقیہ مجلسی نے شادی کی, یہ بہت اہم خاندان ہے انشاءاللہ, جو میں نے ایک شب جمعہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑا سا شیعہ ہسٹری بھی میں پڑھا کروں گا شب جمعہ یا جمعہ کی جو کلاسز شروع ہو رہی, ڈیٹیل وہاں پہ آئے گی. لیکن یہ ہمارے وہ محسنین کہ آپ نماز شب پڑھیں تو ان کے نام کو فراموش نہ کیجیے, اور جب کبھی بھی آپ کے ذہن میں ان کے نام آئے احترام و عقیدت سے سر جھکائیے کہ واقع جو حدیثیں آج ہم تک آئی ہیں, ائمہ کے جو فرمان آئے ہیں, ائمہ کے جو احکام آئے ہیں, بہت بڑا کنٹریبیوشن خاندان مجلسی کا. تو علامہ مجلسی جو ہمارے یہاں مشہور ہیں ممبروں سے جن کا نام لیا جاتا ہے, ان کے والد علامہ تقی مجلسی جب انہوں نے شادی کی تو وہ تو علوم اہل بیت کے بہرحال اتنے بڑے ایکسپرٹ و ماہر, ارادہ انہوں نے کیا کہ واقع تربیت کے اولاد کا خیال وہیں سے کریں گے جہاں سے اسلام نے بتایا, یہ نہیں کہ بیچ سے کہیں انسان شروع کرے. جو ہمارے اکثر غلطی ہوتی ہے, بیٹا پیدا ہو گیا تب تربیت کرنا ہے, ذرا بگڑنے لگا تب تربیت کرنا ہے, کالج میں جانے لگا تو تربیت کرنا, یہ نہیں. بالکل جو پہلا مرحلہ آتا ہے شادی ایسے گھر میں کرو. یہ ابھی ہماری تقاریب میں یہ چیز ابھی باقی ہے, ابھی تک مجلسوں میں آئی تھی, لیکن بہرحال بہت ہی زیادہ چھان پھٹک کر اصفہان کے بہترین گھرانے میں شادی, بہترین سے مقصد ریلیجن. اور اس کے بعد شوہر بیوی نے شروع سے ہی یہ طے کر لیا کہ ہماری زندگی جیسی گزر رہی ہے تو گزر رہی ہے, اولاد پہ کوئی اثر نہیں جانا چاہیے. چنانچہ میں بھی پوری احتیاط کروں, تم بھی پوری احتیاط کرو. اور جس وقت ان کی بیوی جو علامہ مشہور علامہ مجلسی کی والدہ پریگنینٹ ہو گئی, تب تو شوہر اور بیوی نے احتیاط اور بڑھا دی, اور پھر بہرحال ڈلیوری ہوئی, نارمل ڈلیوری ہوئی اور بچہ پیدا ہوا. پتا نہیں وہ کون ہے, علامہ مجلسی تھے کہ ان کے کوئی اور بھائی, اور وہ تھوڑا بڑا ہوا. اور پھر جو اسلام ایک چیز کہتا ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو پڑھائی لکھائی کے ساتھ اسے کچھ کھیل بھی سکھاؤ, بہت ڈل اور بورنگ لائف کا تو اسلام بھی قائل نہیں, کچھ کھیل بھی سکھاؤ. اور ان کھیلوں میں جہاں سوئمنگ کا تذکرہ ہے اور ریسلنگ کا تذکرہ ہے تو وہاں شوٹنگ کا بھی تذکرہ ہے, کیونکہ اس سارے مراحل اگلی تقریروں میں آئیں گے. اس لیے ابھی تو صرف حمل کی بات چل رہی تھی آج کی مجلس کی حد تک, تو بات کی چیزیں ہیں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. چنانچہ جب بچہ بڑا ہوا تو اسے شوٹنگ سکھانے کے لیے 3 اور سامان خرید کے دے دیا گیا. محلے کا کھچتی روتا ہوا تھا, 6-7 سال کا بچہ ہو گیا, اور کہا کہ ارے علامہ مجلسی آپ کے بیٹے نے آج ایسا تیر و کمان کا کھیل کیا کہ میری مشق پھٹ گئی, اور اس کی ساری زندگی کا دار و مدار مشق پر, جو اس کے وہ ٹولز ہیں جس کے بغیر وہ پیسے کما ہی نہیں سکتا. خیر علامہ مجلسی نے جو پیسے دینا تھے وہ تو اس کو دے دیے جو مشق کی مرمت کا خرچہ تھا, لیکن خاصی دیر کے بعد سارا اب ایران ہو کے عراق ہو یا پورا میڈیٹیرین ہو, سیستا ایک ہوتا ہے قیلولے کا ٹائم, کافی دیر کے بعد گھبرا گئی, پریشان ہو گئی کہ کیوں اتنی دیر ہو گئی. آئے تو گھبرا کے پوچھا کیا مسئلہ, کیا مسئلہ تو بڑا مسئلہ, کیا کہ یہ ہو کیسے گیا. ہم نے اتنی احتیاط کی اور وہاں سے احتیاط شروع کی کہ عام طور پہ لوگ وہاں تک جاتے بھی نہیں ہیں, پھر ہمارے بیٹے نے گناہ کیسے کر دیا. اب نابالغ بچے کی غلطی گناہ تو نہیں آئے گا, لیکن اسٹارٹنگ تو ہو گیا نا سیدھے راستے سے ہٹنے, کہ کیسے اس نے بندہ مومن کے مال حلال کو نقصان پہنچایا. بیوی نے پوچھا واقعہ کیا ہے, تو پورا واقعہ سنا, کہا کہ اب کس وقت ایج اس کی ایسی کہ یا میری غلطی ہوگی یا تمہاری, ابھی اس میں تو تیسرا فیکٹر انوالو نہیں ہوا. میں اتنی دیر سے سوچ رہا تھا, اب تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا, تم سوچو. بیوی نے سوچا اور اس کے بعد کہا کہ صرف ایک چیز میرے دماغ میں آتی, لیکن دماغ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے اتنے اثرات تو نہیں ہو سکتے. علامہ مجلسی نے گھبرا کے کہا جلدی سے بتاؤ. یہ جو مشہور علامہ مجلسی ہے یہ نہیں ان کے والد ملا تقی مجلسی گھبرا کے کہا جلدی سے بتاؤ کیا آیا تمہارے ذہن. کہا کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنی ماں کے گھر جا رہی تھی اور بہت شدید اس دن گرمی تھی, چنا سے پیاس کی وجہ سے انک سوکھ گیا. میں باغ کے قریب سے گزر رہی تھی اور انار تیار تھے, چنا سے بے اختیار میرا دل چاہا کہ ایک آدھ قطرہ کہیں سے کوئی لکوڈ مل جائے اور میرا گلا تر ہو جائے, میرے ہاتھ میں سوئی دھاگا. میں نے اپنے ہاتھ کی سوئی کو آگے بڑھا کر ایک انار کے اندر پیوست کیا, اس کو باہر نکالا, دو قطرے جو رس کے لگے تھے وہ چوس لیے. اس کے علاوہ تو مجھے کچھ یاد نہیں آتا. ملا تقی مجلسی علوم اہل بیت اور احادیث معصومی اس کے انتہائی بڑے ایکسپرٹ بے اختیار کہا کہ بس سمجھ میں آ گیا. کل اگر ماں جب وہ پیگنٹ اس کی یہ سوئی یہ والی ہے سیلنگ کی جو نڈل یہ اس مومن کے باغ سے اس انار میں انٹر نہ ہوئی ہوتی تو آج اس بیٹے کا سیر اس مرد مومن کے مال حلال اور مس کے اندر داخل نہ ہوا ہوتا. ماں کی وہ خرابی اولاد کے اوپر یہ اثرات لے کے آ رہی. یہ ملا تقی مجلسی علامہ مجلسی کے والد, اور جیسا میں نے کہا کچھ چیزوں میں یہ اپنے بیٹے سے زیادہ ایکسپرٹ, تمام مشتحقین کی توضیح المسائل میں پوری کتاب میں کسی عالم کا نام نہیں ہے, صرف ان کا نام ہے. تیمم کے مسئلے میں دیکھ لیجیے, آج بھی جا کے دیکھ لیجیے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. انہوں نے وہی اصول بتایا جو معصوم نے الصائم المجاہد کہہ کے بتایا کہ پیگننٹ عورت ایک مرتبہ یہ سوچے کہ خالی دواؤں کی حد تک اسے اپنی اولاد کا خیال نہیں رکھنا. یہی تو سوچتی ہے نا ماں کہ اگر ڈیورنگ پریگنینسی میں نے کوئی غلط دوا کھا لی تو ایسا نہ ہو میرا بیٹا اندھا پیدا ہو جائے, یا گونگا پیدا ہو جائے, یا ہینڈی کیپ پیدا ہو جائے, یا ڈس ایبل پیدا ہو جائے, یا دماغی اعتبار سے اس کا توازن صحیح نہ ہو. مگر یہ غلط غلط چیزیں خالی یہیں تک اثرات نہیں لاتی ہیں. اگر دواؤں کی طرح سے حلال و حرام میں احتیاط نہ کی تو بیٹا فزیکلی 100% فٹ ہوگا, مگر گانا سننے کا عادی ہوگا, مگر حرام کھانے کا عادی ہوگا, مگر بے نمازی کا شائق ہوگا, مگر بیٹی کو بے حجابی میں مزہ آئے گا. اثرات وہاں سے یہاں منتقل ہوتے ہیں, البتہ ایک چیز کے ساتھ کہ یہ اثرات اس طرح کے نہیں ہیں جیسے 2+2=4 ہوتا کہ آدمی یہ سوچے کہ اب تو ٹائم گزر گیا, اب تو بچے پیدا ہو گئے, ماں نے بڑی گڑبڑ کر لی, اس زمانے میں لتا وتا کے گانے سنے, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں, اللہ نے ہیومن نیچر کو 2+2=4 نہیں بنایا, وہ کسی وقت بھی چینج ہو سکتی ہے. چنانچہ لیٹ تو ہو رہی ہے تربیت جتنا لیٹ کریں گے, مگر اٹس نیور ٹو لیٹ. ہر وقت, حتیٰ 50 سال 60 سال کا بڈھا بھی اگر ہے جس میں اثرات آئے تھے اس کی ماں کے پیگنینسی کے درمیان, چینج وہ بھی ہو سکتا. اور یہ فردر جو تقاریر ہے اس میں یہ بات آگے چل کر آئے گی. لیکن بہرحال یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اثرات کہاں سے لینا, ماں کے خیالات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں یا آج کی تقریر, ماں کی زبان اولاد میں منتقل ہوتی ہے یا پچھلے اتوار کی تقریر, اور اب ماں کے حوالے سے باپ کا اس میں رول, اس کو ملا کر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بات آگے بڑھائی جائے. ہاں, مگر اتنا عرض کر دیا جائے, یہ بہرحال ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں, ساری کی ساری احادیث اور آیات قرآنی سے ڈرائیو کی گئی, اس کا رواج کم ہونے کی بنا ایک پوری نسل ہمیں اپنے ہاتھ سے نکلتی محسوس ہو رہی ہے. امریکہ اور یورپ کے والدین تو روز ہو چکے ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ٹو لیٹ, آپ ابھی وہاں تک نہیں پہنچے. مگر بہرحال وہ والی نسل بھی جو والدین سمجھ رہے کہ ہاتھ سے نکل گئی, ہاتھ سے نکلنے کے باوجود کچھ اثرات تو موجود ہیں مومن والدین. چنانچہ بدتر سے بدتر بیٹا بھی 0.00001% کی بات چھوڑو, بدتر سے بدتر بیٹا بھی جو عام معاشرے اور ماحول میں بہت برا سمجھا جائے, ابھی بھی ایک حد تک اپنے والدین اور اپنے پیرنٹس کا احترام کرتا. ویسٹ میں تو یہ عام رواج کہ باپ اور ماں مر بھی جائے تو اولاد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, نان مسلم کی, کہ وہ آ کے میت بھی اٹھا سکے. ہر چیز کمرشلائز ہے, یہاں بھی ایسا ہی ہوگا مور اور لیس. ٹیلی فون کر دیا کسی فنرل کمپنی کو کہ فلاں جگہ ڈیڈ باڈی پڑی ہو, کھا کے لے جائیے, یہ ہے میرا کریڈٹ کارڈ نمبر, بل بھیج کے اس میں سے سارا ایڈجسٹ کر لیجیے گا, خدا حافظ. میرے پاس رونے وونے کا ٹائم بھی نہیں ہے, تو 2-4 رونے والے بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا, پیمنٹ میں کر دوں گا. خلاصہ یہ کہ اب تک ہمارے یہاں شرابی بھی نوجوان ہیں اور فعل حرام زنا کی جانب جانے والے بھی ہیں اور قرآن کا مذاق اڑانے والے بھی ہیں اور رسول اور امام کا مذاق اڑانے والے بھی ہیں اور ابھی ڈونٹ بلیو آن اینی اللہ والے بھی ہیں. لیکن باپ اماں مر جاتا 0.0001% کی بات چھوڑی, لیکن ابھی بھی نارملی یہ گناہگار آ تو جاتے ہیں. والدین زندگی میں حق ادا نہ کر سکے تو کم از کم ڈیڈ باڈی پہ پہنچ جاتے ہیں, اس کا ایک احترام کرتے ہیں, میت میں شریک ہو جاتے ہیں, میت میں خرچہ کر دیتے ہیں, میت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. برے سے برے ہمارے اسلامی معاشرے کے لوگ برے سے برے, کم از کم ابھی اتنا اٹیچمنٹ ہے. البتہ اگر ہم اسی طرح غافل رہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ نیکسٹ جنریشن میں کیا ہوگا. اتنا تو ہے, مگر سوچنے کی بات یہ کہ جینس کے اندر 1400 سال کی محنتوں کے نتیجے یہ چیز اس طرح سے آ گئی ہے کہ باپ کی میت ماں کی میت کو پڑھانا رہنے دیں, کہ شرابی بیٹا بھی آ جاتا ہے, بے نمازی بیٹا بھی آ جاتا ہے, شریعت کا مذاق اڑانے والا بیٹا بھی آ جاتا ہے, کہ کم از کم مجھے اتنا حق کو ادا کرنا. ذرا سوچیں, جو کائنات کا سب سے بہترین بیٹا ہے اور اس کا باپ وہ ہے جو باغ رسول اس کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے, اس بیٹے نے اپنے باپ کی میت جب جلتی ریتی پر اس طرح پڑا دیکھا ہوگا کہ پتا چلا کہ نہ بابا کو غسل دے سکتا ہے, نہ کفن پہنا سکتا ہے, نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ دفن کر سکتا ہے, کیا قیامت گزری ہوگی؟ ہمارے یہاں تو برے سے برا بیٹا بھی کم از کم ان موقعوں پہ پہنچ جاتا, اور واقعا اگر اس کے باپ کی ڈیڈ باڈی کی کوئی احترامی کرنا چاہتے تو شرابی اور بے نمازی بیٹے کو بھی جوش آ جاتا. اللہ اللہ, جو معصوم ابن معصوم ابن معصوم بیٹا, اور بے بس نہیں ہے, بے بس نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا, کیا کرے, یزید کی طاقت سے مجبور تھا. اختیار تو ایسا تھا کہ ایک اشارہ اگر کرے تو جس کے جگ کے اشارے سے چاند اور ٹکڑے ہو سکتا ہے, وہ ایک اشارہ کرے یہیں پہ قیامت آ سکتی. بے بس اگر ہے تو حکم خدا سے, مگر دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی. جب بھی کسی کے باپ کا انتقال ہوتا تو میں اس کے وارث بیٹے کو پرسہ دیتے کے ساتھ یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ اے یتیم ہو جانے والے, ایک چیز کا اطمینان رکھ, چاہے تو پہنچ پایا کہ نہ پہنچ پایا, تیرے باپ کی میت اٹھی بڑے شان اور احترام کے ساتھ. تم نہ پہنچ پائے تو صاحبان ایمان پہنچ گئے, مگر ذرا سوچو اس جوان بیٹے سید الساجدین کو جو خود موجود ہے بابا کی میت کے اوپر, لیکن نہ غسل دے سکا نہ دفن کر سکا. اللہ اللہ, بیٹا اپنے باپ کی میت پر ایک مٹھی خاک بھی نہ ڈال سکا. حسین کی کتنی خواہش تھی کہ اگر میرا لاشا دفن نہ ہو سکے تو کم از کم ایک مٹھی خاک تو پڑ جائے. بنی اسد کے بچوں سے کہا تھا, ہے بنی اسد کے بچوں, اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا, بے شک تم قبر نہیں کھود سکتے مگر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں خاک لے کے میرے لاشے پہ ڈال جانا. آئے میرا مظلوم آقا سجاد, ظاہری اعتبار سے بابا کی میت پہ مٹی بھی نہیں ڈال سکتا ہے. مولا سجاد, آپ مٹی کیوں نہیں ڈال سکتے ہیں؟ میرا مظلوم آقا اپنی ہتھکڑی والے ہاتھ دکھائے گا, جس جوان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی ہو وہ آخر کیسے خاک ڈالے. مگر ارباب عزا, اب جو میں روایت پڑھ رہا ہوں, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت سوئم کی ہے اور بعض کہتے ہیں 10ویں کی ہے اور بعض کہتے ہیں 40ویں کی ہے. بہرحال ہمیں روایت کے ڈیوریشن سے فرق نہیں ہے. جلتی ریتی پہ لاشا پڑا رہا, اسیروں کا قافلہ چلا گیا, بنی اسد کا قبیلہ جسے یاد تھا آقا حسین وعدہ لے کر گئے تھے کہ لاشیں دفن کرنا ہے, لشکر یزید کے جانے کے بعد کچھ دن تو ڈرے اور سہمے اپنے گھروں میں رہے, پھر سارے مرد تیار ہو کے نکلے. عورتوں نے یہ منظر دیکھا, سارے مرد کہیں جا رہے اور بیلچے لے کے جا رہے, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا حسین نے وعدہ لیا تھا ہمارے لاشے دفن کر دینا, ہم لاشے دفن کرنے جا رہے ہیں, بھئی یہ سننا تھا. عورتوں نے بھی چادر سر پہ ڈالی, ارے آقا حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا, ہم بھی چلیں گے. بچوں نے یہ منظر دیکھا, گھبرا کے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے؟ جب پتا چلا تھا ہم بھی جائیں گے, آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا. ایک عجیب منظر بن گیا. میدان کربلا میں سارا قبیلہ اپنے سردار کی قیادت میں آیا, مگر رضا دارو ایک مرتبہ سارا قبیلہ پریشان بھی ہو گیا, ہم وعدہ کیسے پورا کریں, یہاں تو کسی کی پہچان ہی نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے. سب کے سر کاٹے گئے, سب کے لباس لوٹے گئے, پتا ہی نہیں چل پا رہا صحابی کون ہے اور شہزادہ کون ہے. سردار نے کہا اچھا ایسا کرو, ایک بڑی قبر تیار کرتے ہیں گنجے شہیدا اور ایک ہی قبر میں سارے لاشیں دفن کرتے ہیں. گنجے شہیدا تیار ہو گیا, ایک مرتبہ پہلا لاشا اٹھانا چاہا, راہ صوفا سے کسی کی آواز آئی, ذرا ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں, اور بول کے دیکھا تو کیا دیکھا, اونٹ پہ کوئی سوار چلا رہا ہے مگر آنے والا بڑی عجیب حالت میں ہے, مسافر ہے مگر گلے میں توک ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے. قریب آیا, اونٹ کو بٹھایا, ہتھکڑی اور بیڑی کھلی اور توک نہ کھلا. آگے آیا, سردار سے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ سردار نے کہا یہ مسئلہ ہے. کہا گھبراؤ نہیں, میں بتاتا ہوں, یہ لاشا اٹھاؤ, یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے, یہ لاشا اٹھاؤ, یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے, یہ لاشا اٹھاؤ, یہ برائر حمدانی کا لاشا ہے, یہ لاشا اٹھاؤ, یہ غلام حبشی جون کا لاشا ہے. ایک ایک لاشے کا نام بتاتا لاشا اٹھواتا. ایک آگے بڑھے, ایک لاشا نظر آیا, آنے والا ایک بار سر جھکا کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھ کے نہیں, سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے, یہ حسن کے لال قاسم کا لاشا ہے. آگے بڑھے, ایک اور لاشا نظر آیا, آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا؟ کہا دیکھ کے نہیں, کلیجے سے برسی کا ٹوٹا ہوا پھل اب تک نظر آ رہا, یہ حسین کے اکبر کا لاشا ہے. اور آخری لاشا نظر آیا, آنے والے نے چیخ ماری, ہائے میرا بابا, اور گچ کھا کے گر پڑا, پانی چھڑکا گیا, ہوش آیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا؟ کہا گھوڑوں کی کاپوں کا لے پامال, یہ رسول کا نواسا ہے, علی کا فرزند ہے, زہرا کا نقش جگر, حسین ابن علی. سردار نے ہاتھ جوڑے, کہا مگر اپنا تعارف تو کراؤ, تو نے یہ کیسے کہا کہ ہائے میرا بابا؟ کہا میں اسی کا یتیم اور بیٹا, انا علی ابن الحسین. اپنے بابا کا لاشا اٹھوایا, سارے لاشے اٹھ گئے, قبیلہ واپس چلا. سردار نے کہا کہا چلے میرے ساتھ. کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ایک لاشا تو رہ گیا. سردار نے کہا کس کا لاشا؟ میدان خالی ہے. کہا وہ میدان میں نہیں ہے, فرات کے کنارے چلو. اور فرات کے کنارے کس کا لاشا؟ کہا کہ وہ میرے چچا عباس علمدار کا لاشا. بس ہزاروں آخری دو جملے, ایک بار عباس کا لاشا قبر میں اتارا, باہر آئے, سارے قبیلے کو دیکھا, کہا کوئی میرے قریب نہ آئے, سب دور دور چلے جاؤ. سب لوگ دور چلے گئے. اکیلا سجاد دوبارہ قبر میں اترا. ایک راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, مولا باہر نہ آئے, مجھے ڈر محسوس ہوا, خیریت تو ہے؟ میں قریب گیا, میں نے عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سجاد لیتے ہیں, میرا مظلوم آقا لیتا ہے عباس کے سینے پر, امام زمانہ, اس وقت کا امام, اور ایک جملہ کہہ رہا, اے میرے غیور چچا, آپ تو یہاں آرام کر رہے, میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے. آئے میرا غیرت مند چچا عباس, آپ کی بہنوں وہ کلثوم ننگے سر کبھی بازاروں میں جا رہی, کبھی درباروں.
لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوندا میرے مظلوم آقا, سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ, مرحوم کے پسماندگان, خصوصاً ان کے وہ بیٹے جو ہمارے درمیان ہیں, اور تمام مومنین اور مومنات کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندا ہمارے تمام مرحومین, خصوصاً جن کے لیے آج کی مجلس ہے, ان کو اعلی علیین جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. پروردگارا صاحبان ایمان کو خصوصیت کے ساتھ میرے مظلوم آقا سجاد کے آخری جملے کا واسطہ, صاحبان ایمان کو اپنی خواتین کے حجاب اور پردے کی پابندی کرانے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ مظلوم آقا سجاد کی اس یتیمی اور امتحان کا واسطہ, مومنین کرام کو رزق اور اولاد کے ہر امتحان سے محفوظ فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے, جن مرحوم کے 40th کی آج مجلس ہے, برادر محترم علمدار صاحب کے والد مرحوم میر انور علی ابن میر قائم علی, اور تمام اموات مومنین و مومنات, ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ